الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ میں حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اس پروگرام میں شریک ہوں اور حضرت کے صاحبزادے اور جانشین یہاں موجود ہیں. مجھ کو دعوت ملی اور میں یہاں اس پروگرام میں آ گیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بزرگانہ شفقت کی بنیاد پر پاکستان اور پاکستان کے باہر میری متعدد ملاقاتیں ہوئیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے بزرگوں کی تربیت کے آثار اس طریقے پر ظاہر ہوتے تھے جس طرح پرانے بزرگوں کے اوپر ان کے بزرگوں کی تربیت کے آثار اور وہ پختگی نمایاں ہوتی تھی جو در حقیقت آج موجودہ دور کے اندر میں معدوم تو نہیں کہوں گا لیکن بہت کمیاب ہے. حضرت مولانا درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر علماء دیوبند کا وہ رنگ اور اپنے مسلک کے اندر وہ صلابت اور سختی جس کی بنیاد پر وہ کسی باطل سے کبھی مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, اس زمانے کے اندر میں نے حضرت مولانا کی شخصیت کے اندر وہ چیز دیکھی. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز ان کے ان اکابر کی دین تھی جن کے سامنے انہوں نے زانو تلمس کو طے کیا تھا اور ان کی تربیت میں رہ کر اپنے آپ کو بنایا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا کے استاد محترم غلام محمد صدیق صاحب جن کے سامنے انہوں نے رہ کر اپنے آپ کو بنایا ہے, وہ دار العلوم دیوبند کے فاضل اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. میں علماء دیوبند کے اندر بڑے بڑے اکابر ہیں, حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ دونوں اکابر تو گویا کہ علماء دیوبند کے سرپرست اور استاد الاساتذہ ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت انہی دونوں کے تربیت یافتہ تھے, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے, انہی سے پڑھا تھا انہوں نے میرٹھ اور دیوبند کے اندر, اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ طریقت تھے اور انہی کے وہ مجاز تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر ان دونوں کے مکمل اثرات تھے اور ان دونوں بزرگوں سے انہوں نے مکمل استفادہ کیا تھا. اسلام کی تاریخ میں ایسی شخصیتیں بہت کم ہیں کہ جس ان ایک آدمی کے شاگردوں کے اندر اس سے استفادہ کرنے والوں کے اندر اتنے باکمال افراد بنے ہوں جتنے باکمال افراد شیخ الہند کے شاگردوں کے اندر بنے ہیں. آپ اگر ان کی تاریخ کو دیکھیں تو ہندوستان کے اندر پچھلی صدی میں جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ اکابر امت گزرے ہیں وہ تمام کے تمام حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کرنے والے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد امت کہلاتے ہیں, ان کی تصانیف آج بھی ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب, جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بعد لوگ کہیں کہ وہ فقیہ النفس تھا, وہ انہی کا شاگرد تھا. حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ حافظ حدیث اپنے عصر کے اندر جو یہ کہا کرتے تھے کہ میں اگر کسی چیز کو غیر توجہ کے ساتھ نہیں ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں تو 12 سال تک وہ میرے ذہن میں منقل ہو جاتا ہے, اور اگر میں توجہ کے ساتھ کر لوں تو میں اس کو زندگی بھر نہیں بھولوں. اپنے بارے میں کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ مجھ کو ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو 70 علوم میں مہارت رکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف اشارہ کیا کرتے تھے, اتنا بڑا علم رکھنے والا آدمی. اور شاگرد کیا یوں سمجھیے کہ گھر کا پلا ہوا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کس کے شاگرد ہیں؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کس کے شاگرد ہیں؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مدنی گھر کے پلے ہوئے غلاموں کے غلام ہیں کس کے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. اتنے بڑے بڑے اکابر اور اپنے مختلف اسلامی علوم و فنون کے ماہر, اور ایک شخص, اس شخص کا اپنا علم کتنا ہوا؟ آدمی سوچے اس کو. حضرت مولانا کے شاگردوں کے اندر غلام محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور انہی کے شاگردوں کے اندر مولانا درخواستی رحمۃ اللہ علیہ. ان حضرات کی ایک خصوصیت ہے, یہ پوری کی پوری جماعت تھی جس نے غیر منقسم ہندوستان کے اندر اسلام کے بیڑے کو اٹھایا تھا, جس کی وجہ سے مسلک ایک مسلک کے دیوبند کہا جانے لگا. ورنہ مسلک کے دیوبند کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دیوبندیوں کی اختراع ہے, ان کا خانہ زاد بنایا ہوا کوئی مسلک ہے, یہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کے سینوں کے اندر کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ موجود تھی. انہوں نے اس کی روشنی کے اندر سلف صالح کے جس طریقہ زندگی کو اور مسلک کو صحیح سمجھا تھا, اس کے اوپر پہاڑ کی طرح جم گئے. اور ان کے اندر اتنی صلابت تھی, اتنی سختی تھی کہ وہ اپنے مسلک سے کبھی بھی کسی موقع پر بھی کسی بھی روشنی کے سامنے وہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک چیز ہندوستان کے اندر جہاں باطل بالکل آزاد تھا اٹھی, اور اس نے ساری دنیا کے اندر اپنی پکڑ مضبوط کر لی. آج دنیا میں لاکھوں افراد ہیں جو دیوبند کو دیکھا بھی نہیں انہوں نے کبھی بھی, مگر وہ آج اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. درحقیقت یہ انہیں اکابر کا دین تھا, ان کے اندر وہ سختی تھی, پھر وہ سختی منتقل ہو کر کے ان کے شاگردوں کے اندر آئی. میں حضرت مولانا کے ساتھ میری مختلف مجلسیں ہوئی ہیں اور میں بیٹھا ہوں, وہ میرے ساتھ بزرگانہ شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے. پاکستان کے بننے کے بعد یہاں بھی ایک جماعت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں ہی کی رہی ہے, جس کے اندر حضرت مولانا درخواستی تھے, حضرت مولانا یوسف بن نوری تھے, حضرت مولانا محمود صاحب تھے, حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی تھے. یہ پوری کی پوری جماعت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں ہی کی جماعت تھی, جس نے دین حق کو اٹھایا. ابھی ختم نبوت کے سلسلے میں آ رہا تھا, یہ انہی لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ پاکستان نے ایسی اجتماعیت کسی مسئلے کے اوپر میں نہیں جانتا کہیں دکھلائی ہو. مجھے لوگوں نے یہ بتایا کہ رکشہ چلانے والا, ٹھیری نکالنے والا بھی کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا. پاکستان چلتا چلتا لگتا تھا کہ احتجاج میں تھم گیا ہے, یہاں تک کہ مجبور ہوئے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرایا گیا. انہی لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا. ہم ان کے خوشاچین ہیں, ہم نے اپنے اکابر سے سیکھا ہے مسلک کو, دین کو سیکھا ہے, ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم جب تک چلتے رہیں گے, گویا کہ حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا سلسلہ مضبوط. بلکہ میں چونکہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلک دیوبند در حقیقت ان کا اپنا گھر کا بنایا ہوا اور دماغ کی اختراع نہیں ہے, بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے لی ہوئی چیز ہے, اس لیے ان حضرت حضرات کے نقش قدم پر چلنا گویا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے روحانی رشتے کو مضبوط کرنا ہے. میں حضرت مولانا کے لیے دعا گو ہوں ایک خادمانہ انداز میں کہ اللہ ان کے مرتبے کو بلند فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم, اپنے گئے ہوئے اپنے دنیا سے جانے والے لوگوں کے محاسن اور ان کی خوبیوں کو ذکر کیا کرو. اس لیے میں ذکر کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا ہے یا دیکھا ہے لیکن اب وہ یاد پرانی ہو گئی ہے, پھر اس کے اندر تازگی پیدا ہو جائے. اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو بال بال مغفرت فرمائے اور ان کے جانشین اور ان کی اولاد اور ان کے خانوادے کی اللہ نگہبانی فرمائے, راہ حق کے اوپر مضبوطی عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.